محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین، اہلیان فتح جنگ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج ضلع اٹک کے دورے کے دوران پہلی ملاقات فتح جنگ کے نہایت ہی محبت کرنے والے ہیں اور غیرت ایمانی سے معمور پرجوش مسلمان بھائیوں سے نصیب ہوئی ہے. ادارہ مناج القرآن فتح جنگ کے منتظمین نے، رفقاء و اراکین نے، شہید تنظیم نے جس اہتمام سے آج کی یہ تقریب منعقد کی ہے. میں منہاج القرآن کی مقامی تنظیم کو اور تمام اہالیان فتح جنگ کو اور اس اجتماع کے تمام شرکا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، میں تو ایک عاجز گناہگار ناقص اور خطاکار سا شخص ہوں جو اپنی زندگی میں اس قابل بھی نہیں ہوا کہ یہ سمجھ سکے کہ انسان کس طرح بنا جاتا ہے، مگر آج آپ کی یہ خوش قسمتی ضرور ہے، اس مجلس میں پیاس بجھانا نہیں بلکہ بڑھانا ہے. آپ کی یہ خوش قسمتی ضرور ہے کہ آج میرے ہمراہ حضرت محترم ڈاکٹر پیر خالد رضا زکوڑی صاحب، قبلہ پیر صاحب زکوڑی شریف، ڈیرہ اسماعیل خان سے تشریف فرما ہے میرے نایاب. یہ پاکستان عوامی تحریک صوبہ سرحد کے صوبائی کنوینر بھی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور اس بزرگ محترم شخصیت کے فرزند ارجمند ہیں جن کی کاوشوں سے قائد اعظم علیہ رحمت کو صوبہ سرحد میں کامیابی نصیب ہوئی اور ریفرنڈم کے ذریعے صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بنا. وہ پیر صاحب زکوڑی شریف اور پیر صاحب مانی شریف، جن دو برگزیدہ ہستیوں کے تاریخ ساز کردار نے ان علاقوں میں تحریک پاکستان کے اندر جان بھر دی. ان کے والد محترم کا اور اس خانوادے کا مسلمانان ہند پر، اہل پاکستان پر اور اہل سرحد پر اتنا بڑا تاریخی احسان ہے جسے ہر دور میں زندہ حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ آج اس اجتماع میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. علاوہ ازیں آپ نے حضرت علامہ احمد علی قصوری صاحب کا خطاب بھی سنا. وہ منہاج القرآن علماء کونسل کے مرکزی معتمد اعلیٰ ہیں. ان کی دینی، علمی، ملی خدمات سے پوری قوم آگاہ ہے اور اس جہاد میں صبح و شام قدم بہ قدم میرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو کر شریک ہیں. آپ نے محترم شاعر انقلاب مظفر وارثی صاحب کا ایمان افروز اور بلبلہ انگیز کلام سنا ہے، جنہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی ملازمت، اعلیٰ درجے کی افسری ملازمت کو مستقبل انقلاب کے لیے خیر باد کہہ کر استعفیٰ دے کر اپنی زندگی کے شب و روز اور لمحہ لمحہ اس مشن کے لیے وقف کر دیا ہے. گویا یہ وفا کیشوں کی ٹیم ہے، اشار والوں کی ٹیم ہے، اور منہاج القرآن کی تحریک سے جو وابستہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان ہونے کی خاطر وابستہ ہے. اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اس مشن کے لیے سب وقف ہونے والوں کا ایک ادنا سا نوکر ہوں اور حضور اسلام کی امت کا جاروب کش جھاڑو دینے والا ہوں.
قائد انقلاب حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب.
حاضرین محترم، آج یہ تقریب جو تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، اس کے انعقاد پر اس مسجد کی انتظامیہ کو، یہاں کے محترم خطیب صاحب کو، یہاں کی تنظیم کے صدر محترم کو، حضرت علامہ صاحب کو، جنہوں نے کتنے فکر انگیز اور پرمغز اور ایمان پرور انداز کے ساتھ اس پیغام کو آپ کے سامنے رکھا ہے، میرے لیے وہ کلمات استعمال کیے کہ میں جن کے ہزارویں حصے کبھی مستحق نہیں ہوں، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے بھائیوں سے ملاقات کا موقع فراہم کیا اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی. میں تحریک منہاج القرآن کی مناسبت سے آج کی گفتگو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اور یہ مشن، اس کے اجزاء کیا ہیں، بنیادی اصول کیا ہے، یہ کن ستونوں پر قائم ہے، تحریک منہاج القرآن کی عمارت کن ستونوں پر قائم ہے، تحریک منہاج القرآن کا مشن کن اجزاء کے ملنے سے بنا ہے، اور تحریک منہاج القرآن کا پروگرام کن عناصر پر، کن اصولوں پر، کن ضابطوں پر منحصر ہے، تاکہ آپ اس تحریک کو، مشن کو سمجھیں، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اٹھ کھڑے ہو اور سفر کے لیے چل پڑے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر تو چل پڑنے کا حق پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح بیٹھے تحریک منہاج القرآن کے عناصر چار ہیں، اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ چار ہیں. توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں، کوئی بات اپنی جگہ سو بار مشکل بھی ہوا کرے مگر آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں لگے، آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس بات کو سمجھ کر دماغ کی تختی پر لکھ لیں اور دل اور روح کے سمندر میں اتار لیں اور پھر اپنے خون کے اندر اسے اس طرح رچا بسا لیں کہ بس پھر ظاہر و باطن پر اسی فکر کی حکومت. دہی کے منہاج القرآن کا مشن کتنے اجزاء پر مشتمل ہے بولیے؟ چار اجزاء. میں سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلا تصوف. کیا؟ تصوف. بولیے تصوف. دوسرا عشق رسول. کیا؟ عشق رسول. تیسرا اتحاد امت. کیا؟ اتحاد امت. اور چوتھا انقلاب. کیا؟ بولیے نا. یہ چار عناصر ہیں جسے ہم تحریک منہاج القرآن کے عناصر اربع کہتے ہیں، تحریک منہاج القرآن کے چار عناصر. پھر دہرائیے تاکہ یاد رہے. پہلا کون سا؟ تصور. دوسرا؟ عشق رسول. تیسرا؟ پچھلے لوگ بھی بولے نا دیوار کے ساتھ کیا؟ اتحاد. اور چوتھا؟ انقلاب.
انقلاب انقلاب.
یہ چار عناصر. علامہ نے بھی انہیں چار عناصر کو اور عنوان دے کر اللہ کی جو ربوبیت کی صفات ہیں ان عنوانوں میں بات کر کے آخر پہ نقطہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تحریک منہاج القرآن مسلمان کو مسلمان بنانا چاہتی. قرآن مجید نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان والا بن جاؤ. کیا کہا قرآن نے؟ اے ایمان والو بولو ایمان والے بن جاؤ. اے مومنو مومن بن جاؤ. اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ. دہی کے منہاج القرآن مسلمانوں کو قرآن مجید کے پیغام کے مطابق حقیقی مسلمان بنانا چاہتے ہیں. کس ذریعے سے؟ ان چار عناصر کے ذریعے سے. اب یہ چار عناصر سمجھاتا ہوں آپ کو. پہلا عنصر میں نے عرض کیا تصوف. کیا؟
تصوف.
اب تصوف کیوں؟ آپ کہیں گے کہ اسے عشق رسول سے بھی پہلے درجہ دیا. عشق رسول کو دوسرا عنصر کہا نا, تو تصوف کو سب سے پہلے رکھا. اس کی وجہ کیا ہے یہ بات سمجھیں. اس لیے کہ تصوف توحید کا نام ہے. تصوف بولیے عملی اور حقیقی توحید کو تصوف کہتے ہیں. عملی اور حقیقی توحید کو تصوف کہتے ہیں. یعنی توحید توحید اگر دلائل میں رہے, توحید اگر قال پر رہے, توحید اگر قال کہتے ہیں بولنا, زبان پر قال پر رہے تو عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اور توحید اگر حال بن جائے تو تصوف. توحید اگر اوپر رہے زبان پر تو عقیدہ ہے, اور اگر اندر اتر جائے تو تصوف. تو تصوف کو پہلے درجے پہ اس لیے رکھا کہ یہ توحید ہے. یہ توحید. اب سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک شخص کی اصلاح ہوتی ہے. کس کی؟ پہلے پورے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں یا ایک شخص کی اصلاح سے بات شروع ہوتی ہے؟ بولیے نا, ایک شخص کی اصلاح سے بات شروع. تو ایک شخص کی اصلاح ہمارے نزدیک اس وقت تک نہیں ہو سکتی اس معاشرے کے ایک ایک فرد کی, ایک ایک انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر توحید کا جو جوہر ہے, توحید کا جوہر اسے چمکایا نہ جائے. اسے چمکایا نہ جائے. توحید کا جوہر کیا ہے؟ بندے کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک اور خالق میرا رب ہے. میں بندہ ہوں اور میرا خالق و مالک میرا اللہ ہے. کیا؟
اللہ.
یہ جو احساس بندگی ہے, اللہ کے بندہ ہونے کا احساس, یہ توحید کا جوہر ہے. یہ توحید کا جوہر ہے. یہ ہر ایک شخص میں موجود ہے مگر دھندلا گیا ہے. کیا؟
دھندلا گیا.
بولیے نا,
دھندلا
گیا ہے. اس پر گرد اور غبار چڑھ گیا ہے, میل کچیل چڑھ گئی, سیاہی کے دھبے لگ گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے. مال و دولت کی محبت, کاروبار کی محبت, تجارت کی محبت, دنیا داری کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, مکانوں کوٹھیوں کی محبت, زمین کی محبت, کرسی اقتدار کی محبت, وزارت عمارت کی محبت, یہ جو ساری دنیا کی محبتیں ہیں انہوں نے گرد غبار اور میل کچیل چڑھا دیا ہے اس توحید کے جوہر پر. بندہ ہے تو اللہ کا مگر عملاً بن گیا ہے پیسے کا بندہ. میری بات درست ہے یا نہیں؟ اللہ کا بندہ حقیقت میں مال و دولت کا بندہ بن گیا، وزارت و عمارت کا بندہ بن گیا، کرسی کا بندہ بن گیا، حرص اور حوث کا بندہ بن گیا، دنیا کے لالچ کا بندہ بن گیا۔ اس لیے یہ جوہر دھندلا گیا ہے۔ اب تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہر شخص کی اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے، تو ضروری ہے کہ اس کے اندر جو توحید کا جوہر ہے اسے چمکایا جائے، اسے گرد و غبار کو جھاڑا جائے، جھاڑ پھونک کی جائے، توحید کا جوہر چمکایا جائے۔ اور یہ توحید کا جوہر کیسے چمکے گا، توحید کا جوہر کیسے چمکے گا؟ یہ چمکے گا اگر بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، اگر بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے تو توحید کا جوہر چمک جائے گا، اور توحید کا جوہر چمک جائے گا تو بندہ سمر جائے گا۔ تو تعلق باللہ قائم کرنا یہ تحریک منہاج القرآن کا پہلا قاعدہ ہے، پہلا اصول ہے کہ ہر بندہ ہے تو اللہ کا بندہ مگر اس کا تعلق کٹ گیا ہے، اس کا تعلق کٹ گیا۔ یہ بلب جل رہے ہیں تو بلب ان کے اندر تار بھی ہے، باہر تار بھی ہے، سوئچ بھی لگا ہوا ہے مگر پلگ آف، سوئچ آف، پلگ لگا ہوا ہے مگر سوئچ آف ہے، اوپر ہے۔ اس لیے تار بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، بجلی آ بھی رہی ہے، بلب بھی ہے، اندر تار بھی ہے، سب کچھ ہے مگر کمرے میں اندھیرا، کوٹھے میں اندھیرا ہے، سب کچھ مگر کوٹھے میں اندھیرا ہے، کیونکہ کنیکشن کٹا ہوا ہے، کنیکشن سوئچ اوپر ہے، کنیکشن کٹا ہوا ہے، اس لیے کوٹھے میں اندھیرا ہے، ہے سب کچھ موجود مگر کوٹھے میں اندھیرا ہے۔ اللہ بھی ہے، بندہ بھی ہے، من اور دل کی کوٹھڑی بھی ہے، بندگی بھی ہے، سب کچھ ہے مگر تعلق کٹا ہوا ہے، تعلق کٹا ہوا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کا پہلا پیغام یہ ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو تعلق والا سوئچ آف ہے، اللہ سے تعلق والا سوئچ آف ہے، اور اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق جو کٹا ہوا ہے، بس اس تعلق کو جوڑا جائے، بس جوڑنے کی دیر ہے، من کا بلب روشن ہوگا اور دل کی کوٹھلی چمک اٹھے گی، جگمگا کوٹھلی چمک اٹھے گی۔ تو تحریک منہاج القرآن ہر بندے کو سب سے پہلے یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ بندے تو نے جس طرح گھر کے کوٹھے چمکا رکھے ہیں، گھر کے کوٹھے چمکائے ہیں کہ نہیں، بلبوں سے، ٹیوبوں سے، اور بڑے بڑے کمکموں سے، اور فانوسوں سے گھر کے کوٹھے چمکا رکھے ہیں نا، تو تحریک منہاج القرآن کہتی ہے وہ بندے ذرا دل والی کوٹھڑی بھی چمکا رہے، اندر والی کوٹھڑی بھی چمکا لے، دیکھ ایک فانوس یہاں بھی ہے، دل والا فانوس ہے، وہ چمکنے کو تیار ہے مگر تو تعلق کا آٹا ہوا ہے، اس کو جوڑ دے۔ تو تحریک منہاج القرآن بندے کا تعلق اللہ سے جوڑ کر اندر کی کوٹھڑی کو روشن کرنا چاہیے۔ یہ تعلق قائم ہوگا اللہ کے ذکر سے، یہ تعلق قائم ہوگا اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ ذکر اور صحبت جب دونوں مل جائیں گی تو تعلق جڑ جائے گا، تعلق جڑ جائے گا تو بلب جل جائے گا، بلب جل جائے گا تو پھر اندر نور ہی نور ہو جائے گا، اور جب اندر روشنی ہو جائے گی تو پھر باہر تو روشنی نکلے گی ہی نکلے گی۔ جب بلب کا اندر چمک اٹھے تو باہر چمکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، جب اندر چمک اٹھے تو باہر چمکتا، پھر لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ لوگوں کو روشنی کیوں نہ ملے؟ جس کا اندر چمک رہا ہو پھر وہ لوگوں کو روشنی کیوں نہ دے؟ یہ جو لوگوں کو روشنی نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روشنی کے مرکز ہیں ان کے اندر اندھیرا ہو گیا. جو روشنی کے مرکز ہیں ان کے اندر اندھیرا ہو گیا ہے. اگر وہ اندر سے چمک اٹھیں تو باہر کا ماحول روشن ہو جائے گا. تو تحریک منہاج القرآن یہ چاہتی ہے کہ اللہ سے بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر جڑ جائے, اور ایسا جڑے کہ آنکھیں اللہ کے عشق میں پھر رونے لگیں, اللہ کے عشق میں پھر رونے لگیں, اور دل کی ہنڈیا اللہ کی یاد میں پھر کھولنے لگے, پھر ابال آ جائے, سینے میں درد کی چیخیں اٹھنے لگیں, آنکھوں سے آنسو برسنے لگیں, مصلے پھر آباد ہو جائے, راتیں پھر روشن ہو جائیں, اور اس طرح اللہ سے تعلق جڑے کہ بندہ نہ پیسے کا بندہ رہے, نہ مال و زر کا بندہ رہے, نہ دنیا اور وزارت کا بندہ رہے, بلکہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہو جائے. اور میں بتا دوں, جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جائے تو پھر وہ جس جس چیز کے پیچھے پھرتا ہے وہ ساری چیزیں ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے پھرنے لگتا ہے. بندہ اللہ کا بندہ ہو جائے تو وہ وزراء کے پیچھے پھرتا ہے نا, بولیے, وزیروں کے پیچھے پھرتا ہے یا نہیں؟ اس لیے پھرتا ہے, میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ نہیں بنا اللہ کا. چونکہ اللہ کا بندہ نہیں بنا تو اسے بادشاہوں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے, وزیروں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے, مالداروں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ بندہ اللہ کا بن جائے تو مالدار اس کے پیچھے پھریں, وزیر اس کے پیچھے پھریں, بادشاہ اس کا طواف کریں. وہ بندہ اللہ کا ہو جائے تو دنیا اس کی ہو جائے. علامہ کہتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان, کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر اسے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اور بندہ مومن ہو جائے تو دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی, دنیا اس کے پیچھے ماری ماری پھرتی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک عاشق تھا, ایک درد والا تھا, ایک اللہ سے شناسائی معرفت والا فقیر تھا, درویش تھا, مستوار تھا. اس کا نام تھا حضرت بشر حافی. کیا نام تھا؟ بشر حافی. اور اللہ سے عشق اور محبت کا عالم یہ تھا, وہ کہتا تھا یہ زمین اللہ کا فرش ہے, اس پر جوتے نہیں پہنتا تھا وہ مستوار, ننگے پاؤں پہ. یہ اپنا اپنا حال ہے, اپنا اپنا خیال, ننگے پاؤں زمین پر پھرتا بغداد کے شہر میں. ساری دنیا مشرق سے مغرب تک سے چل کر شریعت پوچھنے کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آتی, ساری دنیا شریعت کے مسائل پوچھنے کے لیے کہاں آتی؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آتی. اور جب آتے تو پتہ چلتا کہ وہ حضرت خود وہ حضرت بشر حافی کے پاس گئے. لوگ احمد بن حنبل کے پیچھے پھرتے, وہ بشر حافی کے پیچھے پھرتے, ننگے پاؤں والے مستوار کے پیچھے. لوگوں نے پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ حضرت ساری دنیا میں اس وقت شریعت کو جاننے والا آپ سے بہتر کوئی نہیں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ بشر حافی کے پیچھے پھرتے ہوتے ہیں, یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں, آپ شریعت جاننا چاہتے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت کو جاننا چاہتے ہیں, کچھ تو میری بھی ضرورت ہوگی نا, ہر کوئی ضرورت کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. آپ کو شریعت معلوم کرنا ہے, اور میں شریعت والے کو جاننا چاہتا ہوں. درست ہے کہ اس زمانے میں اللہ کا شکر ہے کہ شریعت اس زمانے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا, مگر شریعت والا بشر حافی سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. تو تم شریعت جاننے کے لیے میرے پاس آتے ہو, میں شریعت والے کو جاننے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں. اور جب تنہائی ملتی نا تنہائی, تو احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بشر حافی کے پاس بیٹھ جاتے, گھٹنوں کے پاس ساتھ لگ کر, اور عرض کرتے حضرت بشر حافی کوئی اللہ کی بات تو سنا دیا, یہ عشق والوں کی بات ہے. تو سمجھا یہ رہا ہوں کہ بندہ تب سمرتا ہے جب وہ اللہ کا ہو جائے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرجہ العزیز, چونکہ اللہ کے بندے ہو گئے تھے نا, کیا اللہ کے بندے ہو گئے تھے, تو جب وقت کے حاکم کو, خلیفے کو, بادشاہ کو دیکھتے کہ کام غلط کر رہا ہے, اس کو رکا لکھتے, اس کو خط لکھتے اور فرماتے, اے مستنصر باللہ, اے مستنجد باللہ, اے مستعصم باللہ, خط لکھتے جو بھی ہوتا وقت خلیفہ, اور کہتے, اے خلیفہ وقت, تو بھٹک رہا ہے, انسانیت پر ظلم کر رہا ہے, عبد القادر تنے یہ حکم دیتا ہے کہ سمر جا ورنہ تیرا سر قلم کر لیا جائے. یہ عام شخص کہہ سکتا ہے کہ حکمران کو, بولیے, جو مال و زر اور دنیا کا بندہ ہے وہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں, یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مولا کا بندہ ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو مولا کا بندہ ہے, جو مولا کا بندہ ہے. جب بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فاروق اعظم بن کر دریائے نیل کو خط لکھتا ہے کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل, اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ چل. اور پھر اللہ کے بندے کے حکم سے دریائے نیل ایسا چلا کہ آج 1400 سال بیت گئے, رکنے کا نام نہ لیا. اب آپ سمجھیے اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا, اللہ کا بندہ اسے کہتے ہیں. تحریک معراج القرآن کا پہلا پیغام یہ ہے کہ بندو, مال و زر کے نہیں اللہ کے بندے بن جاؤ, جاہ و منصب کے نہیں اللہ کے بندے بن جاؤ, اور اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور کا تعلق اللہ سے ایسا تھا, جب نماز کا وقت آتا, اذان آتی, نماز کا وقت آتا, مصلی پہ کھڑے ہو جاتے, چہرہ اقدس زرد ہو جاتا, تب کپانے لگتے, حالت غیر ہو جاتی, اور اللہ کی حضور پیش ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کا حال یہ ہوتا کہ ہم بھی سامنے آ جاتے تو ہمیں پہچان نہ سکتے, ہمیں پہچان. تو اللہ کا بندہ جب اللہ کے حضور آتا ہے تو پھر کوئی اور پہچانا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا, چھوٹا سا بیٹا, چارپائی پہ سویا ہوا ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, چھت سے سانپ گرا, اس نے بیٹے کو لپیٹ میں لے لیا, بیٹا چیخا, گھر والے جمع ہو گئے, قیامت مچ گئی, کوہرام مچ گیا, کوہرام مچ گیا. ساتھ ہی نماز پڑھ رہے ہیں, جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ سارے گھر والے جمع ہیں, رو رہے ہیں. پوچھا, کیوں جمع ہو, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا, آپ نے نہیں دیکھا, اتنی شور مچا, کوہرام مچا, سانپ آپ کے بیٹے کو کھا رہا تھا, تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہوا, ہم سے پوچھتے ہیں؟ فرمانے لگے, نماز میں تھا, ایک ہی کو دیکھا تھا, کیا سکتا ہے جو اسے دیکھتا ہے یہی کر دیتا, ایک ہی کو دیکھا جا سکتا ہے, ایک ہی وقت میں یہ اسے دیکھتا یا بچے کو دیکھتا. تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں, جب بندہ اللہ کا بندہ بن جائے تو ہر کوئی اس کے سامنے, بولیے نا, جھک جاتا ہے, ہر کوئی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. امام نبھانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, انہوں نے واقعہ بیان کیا اور اس کو علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, دیوبند علماء میں سے مولانا اشرف علی خانی, انہوں نے اس واقعے کو بھی اپنی کتاب میں جمال الاولیاء میں نقل کیا, انہوں نے بھی نقل کیا. امام نبھانی نے بیان کیا اور امام تاج الدین سبکی نے بیان کیا. بتا رہا ہوں, اللہ کا جب بندہ بن جاتا ہے تو کتنی طاقت آ جاتی ہے, پھر اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلنے لگتی ہیں. علامہ نے کہا نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی. فرماتے ہیں کہ ایک شیخ محمد نام کے مصر میں بزرگ تھے, اللہ سے تعلق جڑ گیا تھا, ایک بیٹا تھا, ایک بیٹا چھوٹا سا, مرنے لگا, ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. جب ہاتھ ملک الموت میں ڈالا, بیٹا حالت نزا میں گیا, تڑپنے لگا, جان نکلنے لگی, بی بی روتی رہی روتی رہی روتی رہی, چیختی رہی. جب بچے کو آخر, ایک ہی اکلوتا بیٹا, اکلوتا, جب آخر حال میں دیکھا تو شوہر کے قدموں پہ گر پڑی اور یہ بات کی, آپ نے تو لو مولا سے لگا لی, آپ نے تو دوستی اللہ سے لگا لی ہے, بیٹا ہو یا نہ ہو آپ تو کو تو فرق کوئی نہیں پڑے گا, میرا تو جینا اسی کے ساتھ, نہ ہوا تو آپ تو پھر بھی مست رہیں گے, میں مر جاؤں گی اس کے بغیر, خدا کے لیے جسے دوست بنایا ہے اسے میری خاطر ہی درخواست کر دو کہ یہ زندہ رہے، اپنے دوست کو کہہ دو کہ زندہ رہے. جب یہ حالت دیکھی بچے کو حالت نزا میں، تو بس فقط ایک نگاہ اٹھائی، کتاب اٹھا کے دیکھ لیں پڑھ لیں، جمال الاولیاء مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اور بڑی عربی کی کتابوں میں درج ہے، علما کی کتابوں میں. ایک نگاہ اٹھائی اور ملک الموت سے مخاطب ہوئے،
ملک الموت سے
جان موت کے فرشتے سے مخاطب ہوئے، ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی، التجا نہیں کی، بس اوپر لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی اور موت کے فرشتے سے کہا، فرمایا ارجع یا ملک الموت فإن الى ربك فإن حکم موته قد نسخ. اے موت کے فرشتے اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور دیکھ بچے کی موت کا حکم زندگی سے بدل چکا. اس کی موت منسوخ ہو چکی. تو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ بندہ اللہ کا ہو جائے تو کیا خبر کہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، کیا خبر کہ وہ کیا ہو جاتا ہے. تو تحریک منہاج القرآن کا پہلا پیغام سن لو کہ اللہ کے ہو جا رہا. اب اس جملے کو ذرا محبت سے دہراؤ نا، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے، مزہ نہیں آیا. کہو نا تحریک منہاج القرآن کیا چاہتی ہے کہ لوگوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے ہو جاؤ. کیا اللہ کے ہو جاؤ، پھر اللہ کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے، ساری خدائی تمہاری ہو جائے، عرش سے فرش تک کائنات تمہاری ہو جائے گی، فرشتے بھی تمہارے ہو جائیں گے، فرشتے بھی تمہارے ہو جائیں گے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، صحیح مسلم میں حدیث آتی، تم اللہ کے ہو جاؤ تو کیا ہوگا، تم راستوں گلیوں بازاروں میں چلو گے، فرشتے گلیوں بازاروں کے دونوں کنارے تمہاری زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. تم سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے فرشتے. تم بستر پر لیٹو گے، آرام کرو گے، فرشتے آ کر تمہاری زیارت کریں گے، مصافحہ کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے سمجھا کیا ہے کہ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے. تو تحریک منہاج القرآن یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتی ہے، یہ سبق جو بھول گئے اسے یاد دلانا چاہتی ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ. اب یہ نقطہ سمجھ گئے، بولیے نا. اب دوسرا نقطہ کیا، عشق رسول. اب یہ نوجوان نسل بھٹک گئی ہے کہ نہیں بھٹکی، اس دور میں کہیے یا باپ بیٹھے ہیں اولاد کیا نہ مانتی ہے، بہت کم مانتے ہیں، شکوہ رہتا ہے نا، بھٹک گئی، سینما گھر جاتے ہیں، ناچتے گاتے پھرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، وی سی آر دیکھتے ہیں، بلو پرنٹ دیکھتے ہیں، انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، اور پھر اور جو اور آگے بڑھ گئے تباہی کی طرف، وہ شراب خانوں میں جاتے ہیں، بدمستیاں کرتے ہیں، رقص ناچ گانے. یہ شکوہ ہے کہ نہیں آج کی نسل سے، بولیے ہے نا، کہ آج پوری نسل بگڑ گئی. تو اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جی. تو تحریک منہاج القرآن کا دوسرا اصول اس کا علاج کرتا ہے، پوری کی پوری نسل کا، پوری کی پوری نسل کا علاج کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوجوان نسل کو اور پوری قوم کو جس کا راستہ بھٹک گیا ہے، انفرادی طور پہ بندہ سنور نہیں سکتا جب تک توحید کا جوہر نہ چمکے، اللہ کا تعلق نہ جڑے، اور اجتماعی طور پہ پوری قوم اور پوری نسل سنور نہیں سکتی جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹا ہوا تعلق پھر نہ جڑے. اس امت کا تعلق حضور سے کٹ گیا ہے، بولیے امت کا تعلق حضور علیہ السلام سے، نام تو لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مگر تعلق اندر سے کٹ گیا ہے. غلامی کا پٹا گلے میں نہیں رہا. اگر غلامی کا پٹا آقا کا گلے میں رہتا تو ہم کسی اور کی طرف جاتے نہ جاتے. تعلق کٹ گیا ہے حضور سے، غلامی کا تعلق، اللہ سے بندگی کا تعلق کٹ گیا اور حضور سے غلامی کا تعلق کٹ گیا. تو آج ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو پھر حضور کا غلام بنایا جائے، حضور کا غلام بنایا جائے، تاکہ سب غلامیوں سے جان چھوٹ جائے، تاکہ سب غلامیوں سے جان چھوٹ جائے، حضور علیہ السلام سے تعلق جوڑا جائے، تعلق جوڑا جائے. کیسے جڑے گا؟ آج تحریک میعاد القرآن کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ کیسے جڑے گا تعلق حضور سے؟ وہ جڑے گا عشق رسول کی آگ بھڑکانے سے، عشق رسول کی آگ بھڑکانے سے. بے شک نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، سب کچھ کرو، یہ فرائض ہیں، یہ مگر خالی یہ عمل کرتے رہنے سے تعلق نہیں جوڑ سکتا، آج نہیں جوڑ سکتا. آپ دیکھتے ہیں لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے بےمانی کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں، باہر جا کے سود لیتے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں، حضور کی سنت ہے، ایسا کرتے ہیں، جا کے باہر کم تولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. قوم کا کردار بگڑ چکا ہے کردار. تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ خالی عمل سے آج کٹا ہوا تعلق جڑ نہیں سکتا. تحریک معراج القرآن کا فکر یہ ہے کہ اگر پوری قوم کا کردار سنوارنا چاہتے ہو تو پھر رسول سے تعلق پھر سے جوڑنا ہوگا، بات پھر شروع سے شروع کرنی ہوگا. سمجھو بات
پھر شروع سے
پھر میرا جملہ سمجھیں، بات پھر شروع سے شروع کرنی ہوگی، سفر پھر شروع سے شروع. زیادہ کریں اسپیکر، سفر پھر شروع سے شروع کرنا ہوگا، یعنی تعلق حضور سے جوڑنا ہوگا. کیا تعلق حضور سے جوڑنا ہوگا؟ اور کیسا تعلق؟ عشق والا تعلق. اس کو نہ کریں، وہ آواز چاہیے، عشق والا تعلق جوڑنا ہوگا. اگر عشق کا تعلق حضور علیہ السلام سے جڑ گیا، عشق کا تعلق حضور سے، خالی نعرے کا عشق نہیں، ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، نعرے نعروں میں ہم بڑے شیر، مگر بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اندر اندھیرا ہو چکا ہے. میں نہ نعروں کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی عمل کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی تبلیغوں کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہوں، نہ خالی بازوں کی بات کر رہا ہوں. سمجھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر قوم کو اجتماعی طور پہ سنوارنا چاہتے ہیں تو اندر عشق رسول کا بامبر جلانا، عشق رسول کا بامبر جلانا ہے، الاؤ جلانا ہے، آگ لگانی. اگر اندر آگ لگ گئی، عشق رسول کی آگ لگ گئی، عشق رسول کی آگ لگ گئی، اگر اندر عشق رسول کی آگ لگ گئی، اندر بامبر جل گیا، تن بدن میں آگ لگ گئی عشق رسول کی، تو پھر خدا کی قسم بدی کا کوئی ذرہ باقی نہیں بچے گا، ہر شے جل جائے گی، بدی کا ہر ذرہ جل جائے، ہر ذرہ جل جائے. اور یہ نوجوان نسل، اسے آپ لکھ لیں. لکھنا کیا ہے؟ آپ کو تو دیکھتے ہوئے سال ہا سال بیت گئے، سب علماء گواہ، والدین گواہ، اساتذہ گواہ، پوری قوم گواہ، پورا معاشرہ گواہ، کیا فتوے کے زور سے نوجوان سیدھے راستے کی طرف آ گئے؟ بولیے. کیا مسجدوں کے وعظ سن سن کر واپس آ گئے؟ بولیے. کیا تقریریں سن سن کر واپس آ گئے؟ کیا کتابیں لکھی تبلیغ کی واپس آ گئے؟ کیا جہنم اور دوزخ کے ڈر سنائے واپس آ گئے؟ کیا انہیں کافر کہا، بےمان کہا، لانتی کہا، گھروں سے نکالا واپس آ گئے؟ جتنے حربے تمہارے پاس تھے، میرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو، جتنے حربے تمہارے پاس تھے سنوارنے کے، لوگوں، جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں، مبلغوں، عالموں، واعظوں، جتنے حربے تمہارے پاس تھے بٹکی ہوئی نوجوان نسل کو واپس لانے کے، تم نے استعمال کیے، کیا یہ نوجوان نسل واپس آ گئی؟ نہیں آ گئی. اب اپنے حربے چھوڑو، اب ایک بات ہماری بھی مان کے دیکھ لو، ایک بات اب ہماری مان کے دیکھ لو، ہم نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے، خدا کی قسم جسے نسخہ دیا ہے وہی علاج کے ساتھ صحت یاب ہو گیا. جس نے یہ نسخہ کھایا ہے، جس نے یہ پڑیا کھالی، شرط کھانا ہے، شرط یہ کہ پڑیا لے لے، اٹھا کے پھینک نہ دے. جس نے نسخہ استعمال کر لیا وہی سمر گیا. جس نے یہ، میں جس شراب کی بات میں کر رہا ہوں، جس نے یہ چکھلی ہے اس نے وہ چھوڑ دی ہے، جس نے یہ چکھلی ہے اس نے وہ چھوڑ دی ہے، جسے یہ لگ گئی ہے وہ چھوٹ گئی ہے. اور وہ کیا؟ بس عشق رسول کی آگ جلاؤ. ان نوجوانوں کو عشق رسول کی آگ اور بامبر میں دھکا دو, انہیں حسن رسول کا متوالہ کرو, انہیں حضور کی زلفوں کی باتیں کیا کرو. اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا کے حسینوں کو لعنت بھیج دیں تو کسی ذریعے سے یہ دنیا کے حسینوں کو نہیں چھوڑ سکتے, ان جوانوں کو مدینے والے حسین کی بات سناؤ, انہیں مدینے کے حسین کی بات سناؤ. یہ چاہتے ہو کہ یہ جو دنیا کی جھوٹی زلفوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں انہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا ان زلفوں سے, زلف رسول کی بات کرو, کنڈل والی زلفوں کی بات کرو, کنڈل والی زلفوں کی بات کرو, چہرہ مصطفیٰ دکھاؤ, حضور کے حسن و جمال کی بات کرو, حضور کے پیار کی بات کرو, حضور کی محبت کی بات کرو. وہ تیلی لگاؤ, وہ آگ جلاؤ, بس جس جوان میں عشق رسول کی چنگاری بھڑک اٹھے گی وہی خالد بن ولید ہو جائے, وہ طارق بن زیاد ہو جائے, وہ محمد بن قاسم ہو جائے. ایک ہی گر ہے ہمارے پاس, کچھ نہیں, میں تو کسی قابل نہیں. یہ جو لاکھوں نوجوان پلٹ گئے اس میں میری کوئی کرامت نہیں, میں تو ابھی انسان ہی نہیں بن سکتا. کرامت تو بڑی دور کی بات ہے میرے پاس, میں سچ بتا رہا ہوں, خدا کے گھر میں نہ کوئی کرامت, نہ کوئی علم, نہ کوئی عمل, نہ کوئی نیکی, نہ کوئی تقویٰ, نہ کوئی فہم, نہ شعور, کچھ بھی نہیں. حیوانوں کی طرح کا ایک شخص, میرے پاس کچھ نہیں, بس ایک نسخہ ہاتھ میں آ گیا, کہیں سے آ گیا ہے یہ نسخہ ہاتھ میں, بس وہی نسخہ دیتا ہوں, پوریا دیتا ہوں, اس سے کام ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہوں کہ تم وہ نسخہ سمجھ لو, وہ یہ کہ اگر بگڑی ہوئی پوری نسل کو سنوارنا چاہتے ہو, واپس لانا چاہتے ہو, تو عشق رسول کے بھانبڑ جلاؤ, آگ جلاؤ عشق رسول کی, ان سے حضور کی باتیں کرو, پیار کی باتیں کرو. فتوے چھوڑ دو, سخت باتیں چھوڑ دو, اب سخت باتوں کے اثر کا وقت نہیں رہا. کہ آج کی بگڑی ہوئی نسل اور بٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پہ اجتماعی طور پہ لانے اور سنوارنے کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ کہ انہیں عشق رسول کا پیغام کثرت سے دیا جائے, کثرت سے دیا جائے, تاکہ ان کا تعلق, محبت والا تعلق, عشق والا تعلق, دل والا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے جڑ جائے. جب یہ تعلق جڑ جائے گا تو پھر پوری کی پوری قوم خود بخود سیدھی راہ کی طرف آ جائے گی. یہ تحریک منہاج القرآن کے پیغام کا دوسرا عنصر, کردار سمجھ جائیں. یہ سفر شروع سے شروع کرنا ہوگا. غزوات روم میں ایک واقعہ آتا, غزوات روم میں ابتدائی دور میں جنگ ہوئی عیسائیوں کے ساتھ, مسلمان بھائی تھے دو جوان, وہ عیسائیوں نے گرفتار کر لیے. عیسائی بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم مسلمانی چھوڑ دو, اسلام چھوڑ دو, عیسائی مذہب اختیار کر لو, تمہیں بڑی عزت وقار کے ساتھ عہدوں پر رکھا جائے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے تیل کے ساتھ, تیل کا تپتا ہوا کڑاہ تیار کیا آگ پہ رکھ کر, جب وہ آگ کی طرح گرم ہو گیا انہوں نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو ورنہ جلا دیا جاؤ. انہوں نے کہا جلا دو. ایک بھائی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا, تیل میں جل کے رکھو, دوسرے کو اٹھا کے پھینکنے لگے. اس نے کہا پھینک دو کوئی بات نہیں. تو بادشاہ وقت کو, قیصر روم کو, وزیر اعظم نے کہا کہ ایک جوان گیا, بڑے کام کے جوان, بڑے کام کے جوان, یہ مجھے دے دو, 40 دن کی مہلت دے دو, میں اسے عیسائی کر دیتا ہوں, 40 دن میں عیسائی کر دیتا. بادشاہ نے کہا لے جاؤ. اس نے بہت خوبصورت باغ میں اسے چھوڑ دیا, اور وزیر اعظم نے اپنی ایک جوان بیٹی, بڑی خوبصورت دوشیزہ بیٹی بھی اس کے پاس چھوڑ دی, اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہارے پاس 40 دن ہیں, یہ خوبصورت باغ ہے, فوارے ہیں, خوبصورت محلات ہیں, اور میری طرف سے اجازت ہے جو چاہو کرو, 40 دن کے بعد مجھے تو یہ عیسائی چاہیے, 40 دن کے بعد یہ چاہیے کہ یہ شخص عیسائی ہو جائے, یہ میری کوشش. چنانچہ بیٹھ کے جاری رکھے. 40 دن کے لیے وزیر اعظم نے بیٹی اس کو دے دی, اسے کہا کہ بیٹی کامیاب آنا، شرمسار نہ کرنا. اب وہ کپڑے پہن کے دلہن کی طرح ساری سج کے روزانہ اس کے سامنے آتی، اور وہ جوان سارا دن مصلے پر بیٹھ کر روزہ رکھتا، صبح روزہ رکھتا، سارا دن تلاوت کرتا، شام کو افطار کرتا.